بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 اکتوبر 2007 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں ناظم دعوت تنظیم اسلامی محترم رحمت اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان اور عظمت قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الحمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. آج مجھے بات کرنی ہے کہ یہ رمضان کو اور ان چیزوں کو اللہ نے برکت جس بنیاد پر دی ہے اس کا اس مہینے سے کیا تعلق ہے، اور اس کا جو تقاضا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو بھی اللہ نے برکت عطا کی ہے ان کا تعلق قرآن سے. اس جمعہ کو مبارک قرار دیا ہے دنوں میں سے، تو اس کی برکت کی بھی اصل جو علت ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. اور خطبہ جمعہ کس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو برکت ملتی ہے وہ اس خطبہ جمعہ کی ہے اور اس کا تعلق قرآن سے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص بھی مسجد میں جب یہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے تو اسے اس برکت میں سے حصہ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے بھیجتے ہیں اس برکت کو درج کرنے کے لیے، تو آ کر مسجد کے مختلف دروازوں پر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جمعے کے دن جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، یعنی زوال ختم ہونے کے بعد جب شروع ہو جاتا ہے وقت، تو اس وقت جو آتا ہے اسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو اس کے بعد ذرا دیر سے تھوڑی دیر آتا ہے دوسری گھڑی میں، تو اسے ایک دمبا یا ایک بکرا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے بالکل قریب جبکہ خطبہ جمعہ کا وقت ہونے والا ہو، تو اسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر آخر پہ جو ہے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے. لیکن یوں ہی یہ خطاب شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے پھر اس برکت میں سے کچھ نہیں ملتا، وہ اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے یہاں آ جاتے ہیں اور اللہ کا کلام سننا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ یہ اسی خطبہ جمعہ کے لیے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلی اذان دی جاتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. کیوں؟ وہاں معاملہ بہت ہی صحابہ کا آپ کو معلوم ہے شوق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بھی، ان کی باتیں سننے کا بھی، وہ خود ہی وقت پر آ جاتے تھے. لیکن بعد میں جب مدینہ بڑھ گیا اور بازار بن گئے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس اذان کا اضافہ کیا گیا، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ گھڑی شروع ہو رہی ہے جس میں جائز کاروبار بھی حرام، اس لیے اپنی دکانیں بند کرو اور اس کی تیاری کرو جمعے میں جانے کی. چنانچہ یہ اذان بازار میں دی جاتی تھی، جہاں کاروبار تھا وہاں دی جاتی تھی، لوگوں آگاہ ہو جائیں کہ ٹائم ہو چلا ہے، اور اس لیے تھا کہ اس کے بعد صرف جمعے کی تیاری کی جائے، کاروبار بند کر دیا جائے اور پھر مسجد میں حاضر ہو جائے تاکہ اللہ کا کلام سنا جا سکے. خطبے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی خطبے تھے جو بعد میں ہوں گے. یہ جو ایڈیشن کی گئی ہے کہ اللہ کے کلام کی تشریح کی جائے، اسے بیان کیا جائے، یہ اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب اسلام عرب کے باہر پھیلا، دوسری قوموں پر بھی اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو گیا، تو اب ان کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے وہ خطبہ پڑھنے سے انہیں وہ مفاد حاصل نہیں ہوتا تھا جو اصل خطبے کا مفاد ہے، کیونکہ خطبے کا مغاب تو نصیحت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی میں خطبہ دیتے تھے اور سامنے بھی وہ ہوتے تھے جو عربی جانتے ہیں، اس لیے وہ بات سمجھ پاتے تھے. اب غیر عرب جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ عربی سمجھیں، خطبے کو سمجھیں، تو پھر یہ راستہ نکالا گیا کہ جو بھی آیات خطبے میں پڑھنی ہیں، جو بھی موضوع ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا جائے تاکہ اس کا مفاد حاصل ہو. جس کے لیے خطبہ رکھا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہو، اللہ کے احکام کا لوگوں کو علم چلے، علم ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے نصیحت حاصل نازل کی ہے وہ ان تک پہنچے، تو خطبے کا مطلب تو یہ تھا. تو وہ اس خطبے سے جو ہے نہیں ہو رہا تھا پورا، تو اس لیے یہ طریقہ اس کا اختیار کیا گیا کہ پہلے اسے بیان کر دیا جائے ان آیات کو اس زبان میں کہ جس زبان کے سننے والے سامنے بیٹھے، اور پھر وہ خطبہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے. تو اصل میں یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ تقریر کا معاملہ شروع کیا گیا. تو اصل جمعہ کا حصہ تو یہ بننا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ جو اصل جمعہ کا کہ خطبے کا مفاد ہے، جو اس کا مقصد ہے. اس جمعے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا جو ہے خطیب کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اس لیے ہم پر وہ چیزیں جو ہے وہ وارد ہی نہیں ہوتی کہ جو اس خطبے کے اندر جو ہے جن چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، جن کا اعلان کیا جاتا ہے. دوسری چیز آپ کو معلوم ہے کہ اس رمضان المبارک کو بھی اللہ نے جو فضیلت دی ہے کہ اب ایک ایک نیکی 70 گنا بڑھ گئی. تو اب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ آپ کو معلوم ہے 10 نیکیاں ملتی تھیں، اب 700 نیکی ملے گی. اس لیے وہ ہے جو توجہ طلب چیز ہے کہ ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور وہی آپ کو معلوم ہے کہ اس رمضان کی برکت کی بھی وجہ جواز قرآن مجید کا نزول، اور پھر وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اس رات کو تو اللہ نے 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت دے دی. تو اب سوچنا چاہیے اس قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. یہ ہے جو نقدری اس وقت ہمارے ہاں ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں. جان لیجیے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی حیثیت وہی ہے باقی سارے کلاموں پر جو اللہ کی حیثیت اپنے مخلوق. وہاں ایک فرمان میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن، جس شخص کو قرآن مشغول رکھتا ہے اپنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کا مقصد حاصل کرنے میں، اس کا تدبر کرنے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے زیادہ دیتا ہوں ان کی بنسبت جو مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، میں مانگنے والوں سے زیادہ انہیں عطا کرتا ہوں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ مشغول ہے، اس کو پڑھ رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو کنز الامان میں آیا ہے، کہہ لوگو تم میں سے جب بھی کوئی یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ سے مخاطبہ کروں، اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سے مخاطبہ ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں ہی سے خطاب کر رہا ہے، ایز ایمان ہی سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے جسے بھی یہ پسند ہو اَن يُحَدِّثَ رَبَّهُ کہ اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے بات کرے، فَلْيَقْرَأُ الْقُرْآنَ اسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہی چیز تو ہے. لیکن معاملہ وہی ہے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، مخاطبہ ہوگا، پتہ چلے گا اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں کی اہمیت اس میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی کیا کیا صفات اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو وہ تو تبھی پتہ چلے گا. تو دیکھیے یہ قرآن مجید جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور ہدایت بھی ایسی جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے. اچھی طرح جان لیجئے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، باقی ساری زبانیں سیکھنے کے لیے، باقی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ ہم وہ زبان نہ جانتے ہوئے بھی اگر اپنی زندگی میں سے صرف 15-20 منٹ روزانہ فارغ کر لیں اور صبح کے اوقات میں کسی سے اس کا لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تو جو بھی پڑھا لکھا انسان ہے وہ اگر یہ متواتر عمل کرے تو ایک سال میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ پڑھتے ہوئے قرآن سمجھ آنا شروع ہو. کیوں؟ یہ قرآن مجید ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس میں بڑی ہی مشابہت ہے. کل 400 الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو بنیادی ہیں، باقی سارے اسی ہی سے جو ہیں، اور وہی بار بار دہرائے گئے ہیں، بار بار مختلف اسلوبوں سے لائے گئے. اس لیے اتنی آسان ہے، اس لیے فرمایا بینات من الہدا والفرقان، یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جا رہا ہے، روز روشن کی طرح والی، اور یہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، صراط مستقیم اور گمراہی میں فرق کر دینے والی. تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے اس مہینے میں نازل کی ہے. اگرچہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن رات کا قیام نفلی رکھا، فرض نہیں. لیکن وہ قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے اس کا اتنا اجر ہے کہ اسے اس فرض کے برابر کر دیا گیا. نچہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو روزے رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے اور اس کی آخرت کی جزا کے لیے، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور یہی اجر قرآن مجید کے رات کے قیام کا ہے. کہ اگر رات کو قرآن مجید کے ساتھ تم قیام کرتے ہو، اور جو بھی قیام کرتا ہے اللہ کے لیے اور آخرت کی جزا کے لیے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر ذکر ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اسی جذبے سے کہ اللہ سے جزا چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے اور آخرت کی جزا چاہیے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں. تو یہ ہے جو اجر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا. لیکن یہ ہمیں چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ قیام ہے کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی فرمودات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں کہیں تراویح کا ذکر نہیں ہے، ان سب میں ذکر ہے قیام اللیل کا، رات کو قیام کرنا قرآن مجید کے ساتھ. اور قیام آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع ہی میں حکم دے دیا گیا تھا قیام اللیل کا. وانچہ یہ دوسری یا تیسری وحی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہہ کمرے اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ گئے، اب رات کو کھڑے رہا کیجیے اللہ کے حضور اس قرآن کے ساتھ، دو تہائی رات یا آدھی رات یا اس سے کچھ کم. یہ ہے جو قیام کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں اس پہ اطلاق کرتا ہے. اگرچہ آپ کو معلوم ہے رمضان کے علاوہ پھر یہ قیام جو ہے اس میں رخصت دے دی گئی، بعد میں وہ آیات نازل ہو گئیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم آدھی آدھی رات کھڑے رہتے ہو، دو دو تہائی رات کھڑے رہتے ہو، تم جو ہے نصف نصف رات کھڑے رہتے ہو، لیکن اب اللہ نے اس میں آسانی کر دی ہے کہ جتنا تم آسانی سے جو ہے قیام کر سکو اتنا کر. لیکن رمضان کی راتوں میں کے بارے میں یہ نہیں ہے، رمضان کی راتوں میں تو اصل مطلوب ہے یہ قیام، کہ اس قرآن مجید کیونکہ اسی مہینے میں یہ نازل ہوا ہے اور اسی کی برکت سے رمضان کو بھی برکت ملی ہے، تو اس لیے اس کا حق ادا کیا جائے کہ رات کو اس کے ساتھ قیام کیا جائے. چنانچہ وہ حدیث جو آپ پہلے سن چکے ہوں گے کہ روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن سفارشی بنے گی، تو وہاں پر بھی یہ الفاظ یہی ہیں. روزہ کہے گا رب میں نے اسے دن کے اوقات میں روکا کھانے سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرماؤ. اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو نیند سے روکا. جان لیجئے قیام وہ ہے قرآن کے ساتھ رات کا جو نیند پر اثر انداز ہو، جو آپ کے اوقات ہیں پہلے ایک سونے کے اس میں کچھ کمی آئے، وہ قرآن ہے جو سفارشی بنے، وہ ہے جو سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کے رات کو سونے سے روکا، اس کے معمولات جو ہیں اس سے اسے ہٹا کر یہ میرے ساتھ قیام کرتا رہا، میرے ساتھ رات گزارتا رہا، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں کروں گا. تو یہاں سے بھی آپ کو قیام کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قیام اللیل جو ہے وہ کس حصے پر اطلاق ہوتا ہے، کہ کتنی دیر کم از کم قرآن کے ساتھ گزاری جائے تو پھر قیام اللیل کا لفظ جو ہے اس پہ اطلاق کرتا. اور اس میں ہماری رہنمائی تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور صحابہ کا، کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. یہ بھی بات آپ کے علم میں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آٹھ اور بیس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو بعد میں رکعت تراویح کے طور پر جو ہے ان پہ سارا جھگڑا جو ہے بیس ہیں کہ آٹھ، وہاں تو لفظ قیام اللیل تھا، رکعتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں، کہ رکعتیں کتنی ہیں یا کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ آپ تو رمضان کے اندر بھی وہی اپنی نماز پڑھتے تھے جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے، یعنی تہجد، کیوں؟ وہ اللہ تعالی کے رسول پر فرض تھی، اور وہ تھی جو رمضان میں بھی وہ پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی. لیکن رمضان میں اور کیا ایڈیشن تھی، اور کیا اضافہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے چیز جو سامنے رکھنے کی. نانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کانا اجود الناس بالخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے. وکانا اجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی تھی. کیوں؟ ہی نہ یلقاہ جبریل. یہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے. وکان جبریل و یلقاہ کل لیلتن فی رمضان, اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں حاضر ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا کرتے تھے؟ یورض علیہ النبی القرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے, ان پر قرآن کو پیش کرتے تھے, اور یہ ہر رات کا عمل تھا. تو کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ, تو اس خوشی میں کہ حضرت جبریل روز تشریف لاتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے, قرآن مجید اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں, اس خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ آندھی کی طرح ہو جاتی, تیز ہوا کی طرح جو ہو جاتی ہی, جو دوسرے دنوں میں جو ہے وہ بھی وہ سخی تھے سب سے زیادہ, لیکن اس میں وہ اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز ہوا چل رہی ہو, آندھی چل رہی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوگا. سب سے پہلے وہ دورہ کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا, اس میں وقت لگتا تھا, اور پھر کھڑے ہو کر اپنا حزب پورا کرتے تھے جو رات کا ان کا معمول تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ غیر رمضان میں بھی سات دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے. اس لحاظ سے کتنا بنتا ہے؟ وہ چار ساڑھے چار پارے روزانہ کے بنتے ہیں. یہ تھا جو معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی رات کے قیام کا, کہ رات کو کھڑے ہو کر اس قرآن مجید کے ساتھ رات گزار. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں ان میں ایک خاص اور عبادت کا بھی رمضان میں ایڈیشن ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے اعتکاف. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے میں رمضان میں موجود ہوتے تھے, آپ کو معلوم ہے بہت سے رمضان تو لڑائیوں میں گزرے, جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی ہے, فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا ہے, دس سال ہیں سارے, ان میں سے تین چار سال تو یہ نکل گئے. ان میں آپ کا معمول تھا کہ آخری عشرے کا لازمن اعتکاف فرماتے, اور آخری سال تو آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا, اور اس اعتکاف کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تین دن کا بھی ہے معاملہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے. وہ کو آپ نے علیحدہ اس کا بندوبست نہیں کیا. وہ جو ذکر آتا ہے احادیث میں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے اپنا حجرہ بنایا ایک چٹائی سے, اور وہ چٹائی چھوٹی تھی تو حجرے کی دیواریں جو ہیں وہ نیچی رہ گئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھتے تھے تو اوپر سے دکھائی دیتے تھے. تو پہلے دن یہ ہوا کہ جو لوگ بھی وہاں مسجد میں موجود تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے. کیوں؟ نفلوں میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور حکم بھی ہے, جب آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہوں اور علیحدہ پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز سے پڑھیے, قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھیے. کیوں؟ یہ جب آپ کے کان سنیں تو اس کے اور اثرات جو ہیں وہ انسان پر ہوتے ہیں بجائے منہ میں پڑھنے کے یا آہستہ پڑھنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے پڑھتے تھے کھڑے ہیں, لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, انہوں نے بھی ساتھ جو ہے آپ کا وہ قیام پورا جو ہے وہ حاصل کر لیا. اور صبح کو انہوں نے تذکرہ کر دیا جا کر دوسرے لوگوں سے کہ ہم نے تو رات کو یہ کیا ہے، ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. اگلے دن اور لوگ آ گئے، ان کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ یہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر لوگ تو چلے جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دورہ کرتے تھے حضرت جبرائیل سے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے تھے پچھلی رات میں نصف کے قریب. تو پھر لوگ جو ہے وہ بیٹھ گئے انتظار میں. تو اگلے دن پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآت شروع کی، اپنے نوافل یہ تہجد پڑھنی شروع کی، تو لوگ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے. اس طرح سے ذکر آتا ہے دو یا تین راتوں میں یہ معاملہ ہوا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس طرح سے پیچھے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے اگلی رات بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ پورا حصہ پڑھ لیا، کھڑے ہی نہیں. اور پھر فرمایا، یہ ہیں الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی نماز پڑھا کرتے تھے اپنے حجرے. وجدار الحجرت کثیر، اور حجرے کی جو دیواریں تھیں چاروں طرف وہ چھوٹے تھے. فرانا سلون بے سلاتے ہی، تو جب لوگوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز پڑھتے ہوئے، فاسبہ فتحدثوا بذلک، تو جن لوگوں نے وہ فائدہ اٹھایا تھا انہوں نے صبح جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی تذکرہ کر دیا کہ اس طرح سے جو ہے ہم نے رات کو نماز پڑھی. فقام لیلۃ الثانیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات پھر کھڑے ہوئے. فقام ماہو اناس یصلون بصلاتہ، تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ اس نماز میں اور وہ بھی شریک ہو گئے. سنو زال کا لیلتین اور سولو سن، تو یہ عمل جاری رہا دو راتیں یا تین راتیں. یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں دو رات، کیونکہ پہلی رات تو وہ ایک دو آدمی تھے کھڑے ہوئے، اس کا اسے اس کو نہیں بیان کرنے میں لیا گیا. یا حتی اذا کان بعد ذالک، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ کٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے بیٹھ کر ہی نماز پڑھی. فلم یخرج، وہ کھڑے نہیں ہوئے. فلما اصبح ذکر ذالک الناس، ذکر ذالک الناس، تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا اللہ کے رسول ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا بعض دفعہ کے شاید سمجھ دائیں، کھنگارتے بھی رہے، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ جائیں، ہم کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. تو لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے رات گزاری آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا، انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر تھا کہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر اللہ تم پر رات کی نماز کو کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں اٹھا. اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں یہ اپنی نفلی نماز اپنے گھروں میں پڑھا. کیوں؟ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کیونکہ ہر شخص کی نماز جو وہ گھر میں پڑھتا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس سے جو مسجد میں پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے. فرض تو نماز مسجد ہی میں پڑھنی ہے، وہ تو باجماعت پڑھنی ہے، اس کا تو حکم جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہے، لیکن یہ سنتیں اور نوافل اور یہ ساری چیزیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں گھر میں ادا کرنے پر ہر شخص کے لیے بنسبت مسجد کی. لیکن ہمارا چونکہ تعلق ہی اس قرآن سے نہیں رہا، ہم نہ قرآن کو یاد کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو سکتے ہیں گھروں میں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں آج کل رائج ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع. انہوں نے ایک دفعہ وہ مسجد آئے تو دیکھا کہ لوگ کوئی یہاں کھڑا ہوا جو ہے اپنے نفل ادا کر رہا ہے, کوئی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے, کیونکہ لوگوں سب کو قرآن یاد نہیں تھا, تو انہوں نے جن جن کو یاد تھا ان کے ساتھ بات کر کے ان کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کر سننا شروع کر دیا, کیونکہ مقصد تو قرآن سننے کا تھا, قرآن کے ساتھ جاگنے کا تھا, قیام کے ساتھ قیام کرنے کا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ جو ہے اس طرح کھڑے ہیں, تو انہوں نے انہیں ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا, دو قاریوں کو معین کیا انہوں نے, ایک تو حضرت عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرہم عبید بن قاب, قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم انسانوں میں سے, میری امت میں سے عبید بن قاب. تو انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو قرآن مجید سناؤ. اور آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی سورت کے بارے میں حکم دیا گیا, یہ سورت عبید بن قاب کو سناؤ. ناچے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن قاب کو کہا بھائی بیٹھو میں تمہیں سورت سناؤں, کیوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا. تو ان کی تو خوشی کے انتہا نہ رہی, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرا نام لیا؟ اللہ نے میرا نام لے کر کہا, آپ نے فرمایا ہاں آپ کا نام لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سورت پیش کی کہ اسے کس طور پر پڑھا جائے. یہ وہ ہیں جنہیں امام معین ہو گیا. تو جان لیجئے معاملہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر موجود ہے, چنانچہ امام مالک نے روایت کیا ہے عن صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں امر عمر عبید بن قاب تمیم الداری, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن قاب اور تمیم داری کو حکم دیا ان یقوما للناس فی رمضان بإحدى عشرة رکعۃ, کہ تم لوگوں کے ساتھ قیام کرو رمضان کی رات میں 11 رکعتیں. وقان القاری یقرأ بالمیعین حتی کننا نا تامدو علی الاصا, اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قاری معین کیا وہ ایک ایک رتب میں 100 آیتوں والی صورتوں سے زیادہ پڑھتے تھے. وہ صورتیں پڑھتے تھے جن میں 100 آیتیں کم از کم ہوں, اس سے زیادہ والی پڑھتے تھے, اور ہمیں اپنی لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا ان کے ساتھ کھڑے, اتنی دیر میں جو ہے وہ پڑھاتے تھے. من طول القیام, ان کے قیام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. وکنا ننصرف الا فی فروع الفجر, اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس وقت فارغ ہوتے تھے کہ جب فجر کا وقت ہونے والا ہوتا تھا, اور جا کر ہم بمشکل جو ہے سحری کرتے. یہ تھا جو معمول تھا ان کا, جن کو حکم بھی دیا گیا تھا اور سنانے کا. اسی کے بارے میں ایک دوسری روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ 8 رکعتوں کے قیام میں بہت دقت ہوتی ہے, بڑا تھکاوٹ ہوتی ہے, تو رکعتیں بڑھا لی جائیں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو اور قرآن کا حق بھی پورا کر لیا جائے, جس سے پھر بعد میں 20 رکعتیں جو ہیں وہ معین کر کے وہ پڑھنی شروع کر دیں. کیونکہ آتا ہے حدیث کے اندر عن العارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما ادرک الناس الا وهم يلون الكفر فی رمضان, اسے بھی امام مالک ہی نے روایت کیا ہے, اس روایت کو وہی اپنی مسلم میں لائے ہیں, اپنی موطا میں لائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ رمضان میں کافروں پر اپنی نماز میں لعنت بھی کیا کرتے تھے, یعنی ان کے خلاف دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. وقان القاری یقرأ سورۃ البقرۃ فی 8 رکعات, اور بعض دفعہ قاری جو ہے وہ سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پوری کرتا تھا. اب یہ تقریباً 2.5 پارے پڑھتے بنتے ہیں لیجیے, وہ 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ مکمل کرتا تھا. فیضا کاما بحافی اسنت 10 رکعتن, لیکن اگر وہ اس سورت کو 12 رکعتوں میں پوری کرتا تھا ران ناس انہ کر ففافا تو لوگ سمجھتے ہیں اب اس نے جو ہے تخفیف کی ہے، اس میں ہمارے لیے جو ہے آسانی پیدا کر، تو اس کا مطلب ہے بعد میں 12 رکعتیں بھی شروع ہوئی یعنی 20 بھی ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی چیز ثابت ہے کہ مکے والے جو قیام کرتے تھے 20 رکعتوں کا، جب یہ تراویح کا معاملہ پھر شروع ہوا، ترویہ کہتے ہیں آرام کر کے پھر پڑھنا، تو ہر 4 رکعت کے بعد مسجد حرام والے بیت اللہ والے جو ہیں ایک طواف کیا کرتے تھے اور پھر دوسری 4 رکعتیں شروع کرتے تھے. تو اس کے بدلے میں مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو طواف سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اس 20 پر، تو ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ ہم 36 رکعتیں پڑھیں گے. چنانچہ انہوں نے 4 4 رکعتیں اس ترویہ کے لیے بھی ایڈیشن کر لی نفلوں کی کہ تاکہ ان کے برابر ہو جائے، ہمیں بھی جو ہے وہ قیام کا پورا پورا جو ہے معاملہ حاصل ہوتا. تو یہ تھا معمول ان کا قیام اللیل کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو یہ چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں بڑھنا چاہیے، صرف 8 12 پر ہی نہیں رہنا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسی پہ سارا نزاع ہے، 8 کی کہ 12 تھی، لیکن 8 والے بھی گھنٹے میں فارغ، 20 والے بھی گھنٹے میں فارغ، کوئی فرق تو نہیں، وہ بھی اسی وقت فارغ ہو جاتے ہیں وہ بھی. اور حالانکہ یہ تراویح قیام اللیل پر اطلاق کرتی ہے، کوئی رات کی نیند سے فرق پڑتا ہے، رات کی نیند کو روکتی نہیں، اس قرآن کے ساتھ اور بھی وقت گزارنا چاہیے، اس کو سمجھنے میں، اس کا علم حاصل کرنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو بہت سے شہروں کے اندر جو ہے یہ سلسلہ شروع بھی ہے، بہت سی بستوں میں یہ قیام اللیل کا بندوبست بھی ہے کہ پہلے قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے پھر انہیں سنا جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں سے جو ہے یہ استفادہ بھی کیا جائے، نہیں تو خود قرآن مجید لے کر بیٹھ جاؤ بھائی، اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کے مطلب سمجھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی کوئی تفسیر پڑھو، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تو پیدا ہو اور اس میں جو ہے وقت گزارنے کا جو نیند پہ اثر انداز ہو وہ اس کا اطلاق ہو سکے، تاکہ قیامت کے دن سفارشی بن سکے. کیونکہ قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے فضیلت کتنی ہے نماز میں پڑھنے سے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان کردہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے بغیر نماز کے پڑھنے سے. اور قرآن مجید کا ویسے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے ذکر و اذکار سے، تسبیح و تکبیر سے، اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے اس سے وہ زیادہ افضل، اس کی قرآن اس کو پڑھنا. اور یہ تسبیح اور تکبیر زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ کی راہ میں صدقے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے نفلی روزے سے. اور نفلی روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قیامت کے آگے ڈھال بن جائے. تو اب اس کا اندازہ کیجئے فضیلت کا، نفلی روزے سے افضل ہے صدقہ، اس سے افضل ہے ذکر و اذکار، اس سے افضل ہے قرآن ویسے پڑھنا، اور اس سے افضل ہے نماز کی عادت. یہ ان چیزوں کا بھی احساس ہونا چاہیے، یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ ہماری روحانی غذا بھی ہمیں ملے، ہماری روح بھی قوی ہو، اور تاکہ وہ جو حاصل ہے رمضان کا وہ ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگیں وہ ہمیں عطا کر دیا جائے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کے بارے میں فرمایا ہے وہ بھی جان لیجئے. اعتکاف کیا ہے؟ اصل میں یہ انسان کا اپنی دنیاوی کاروبار اور مصروفیتوں سے کٹ کر اللہ کی طرف دھیان کرنا، اللہ سے لو لگانا، سارے کاروبار چھوڑ کر آ جائے مسجد میں اور پھر اللہ کی طرف اس کا رجحان ہو. رجوع اس کی طرف ہو. یہ نہ ہو کہ فون پاس رکھا ہوا ہو یہیں سے ڈائریکشنیں مل رہی ہوں, یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو یہ یوں یوں کر لو, تو پھر اعتکاف کو کہے بیٹھے ہو, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں, یہ تعلق ختم ہونا چاہیے. اور اللہ چاہتا ہے اس کاروبار سے نکلو, تمہیں معلوم ہو تمہارے بعد بھی چلتا ہی رہتا ہے, اور اللہ ہے جو چلانے والا ہے, تم ہی نہیں ہو. تو انسان کا اپنے اوپر بھروسہ آ جاتا ہے, اپنے اوپر توکل آ جاتا ہے کہ میں نے اسے سنبھالا ہوا ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے مجھ پر توکل ہونا چاہیے, میری ذات ہے جو توکل کرا ہے, اس لیے نکلو اور آؤ. تو یہاں مصروفیت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق کی, کیونکہ اس عشرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند مضبوطی سے باندھ دیتے تھے, یعنی عورتوں سے تعلق ختم, ویسے بھی اعتکاف میں تعلق ختم ہوتا ہے, اور پوری رات جاگ کر گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ہاں, دن کے وقت آرام کا وقت ہے, آپ فارغ ہیں, دن کو آرام کیجیے, لیکن رات کا وقت جو ہے وہ تو قرآن کے ساتھ گزاریے, اللہ کے ساتھ گزاریے, اللہ سے لو لگائیے, نوافل پڑھیے, قرآت کیجیے, دعائیں کیجیے, جو اللہ سے مانگنے والی ہیں, تو وہ وقت تو سارا جو ہے وہ تو یکسو ہو کر اللہ ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو. راجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں سے موتکف کو باز آنا چاہیے, یہ اتنے اہم معاملے ہیں, لیکن ان میں بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا موتکف ہو کسی مریض کی عادت نہیں کرنی چاہیے, اس کے لیے نہیں جانا چاہیے, نہ ہی کسی جنازے میں شامل ہونا چاہیے, اس میں حاضر ہونا چاہیے, اور نہ ہی کسی عورت سے تعلق رکھنا چاہیے اس کے ساتھ مباشرت کا, اور نہ ہی وہ اپنی کسی حاجت کے لیے جو ہے مسجد سے نکلے, سوائے اس کے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں, قضائے حاجت کا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, وہ تو نکلنا ہی پڑے گا, لیکن اور کسی اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے نہیں نکلے, سوائے اس کے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور مجبور. اور دیکھو, اعتکاف نہیں ہوتا بغیر روزے کے, روزہ ہو تو اعتکاف ہے, روزے کے بغیر اعتکاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور اعتکاف ہوتا ہے جامع مسجد میں, عام مسجدوں میں نہیں, جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف نہیں ہوتا, کیوں جمعہ جاتا رہے گا بہت کس کا, تو اس لیے اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں جمعے کی نماز بھی ہو رہی. اسی طرح اعتکاف کے بارے میں امام بہقی بھی ایک روایت لائے ہیں, وہ تو بہت ہی فضیلت کا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے تم نے دو حج کیے دو عمرے کی. تو یہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے, اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ تاکہ انسان جو ہے اس کے لیے وقت نکالے اور دنیا کے جمیلوں سے کٹ کر جو ہے اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو, اللہ کی طرف اس کا رخ. اب تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہے فطرانے کا. جان لیجئے یہ صدقہ فطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے, فرض قرار دیا. نہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں, فرض اللہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر, فرض کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر, توہرتن لسائم من اللغو والرفث, روزے کی حالت میں جو کبھی بے ہودگی ہو جائے, کوئی ایسی بات جو ہے زبان سے نکل جائے لغویات, تو یہ اس کی طہارت ہو جائے گی اس جو ہے فطرانے سے. اور تومت المساکین, جو غریب ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا, ان کی عید کا بندوبست ہو جائے گا کہ وہ بھی عید کو جو ہے وہ کھا پی کر جو ہے پوری طرح وہ بھی اسے گزار سکے. اور جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا اس نے فطرہ ادا کر دیا, اس نے فطرانہ ادا کر لیا, لیکن جو نماز کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقات میں سے صدقہ ہوگا, وہ فطرانہ نہیں. اور یہ فطرانہ لاگو ہوگا آخری روزے پر, یعنی جتنے بھی آخری روزے میں آپ کے گھر میں فرد ہیں, کل کو رات کوئی پیدا ہوا ہے اس کا بھی دینا ہو, اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا. کوئی مہمان آ گیا ہے آپ کے گھر میں اس آخری دن, اس کا بھی آپ کو فطرانہ ادا کرنا ہوگا. لیکن چونکہ یہ استعمال کے معاملے کے لیے ہے، لوگوں کے تک پہنچ جائے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دو دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ غریبوں تک یہ چیز پہنچ جائے. اور جان لیجئے یہ اصل میں غریبوں ہی کو ملنا چاہیے، کیوں؟ انہیں بھی فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، انہیں آپ دیں گے تو اس میں سے وہ دے سکیں گے نا، ان میں روزے رکھے ہیں، انہیں بھی ان کی طہارت چاہیے، انہیں بھی ان کی پاکیزگی چاہیے، اور اگر آپ دیں گے ان کو تو وہ ایک دوسرے کو ہی دیں گے نا، کہیں اور تو نہیں جائے گا، اور آپ کا بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور وہ بھی اس قابل ہو سکیں گے کہ فطرانہ دے سکیں. یہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو مدرسوں میں اور دوسری جگہ دے دیتے ہیں ہم، یہ اصل میں فطرانے کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ غریبوں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، ان کی عید کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم کیا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سا ہے، کھجوروں میں سے، انگوروں میں سے، جو میں سے اور پنیر میں سے. یہ تھا مدینے والوں کا کھانے کا معاملہ، ان کی جو کھانے والی چیزیں تھیں وہ یہ تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سا اس کا مقرر کر دیا. گندم چونکہ باہر سے آتی تھی اور وہ زیادہ مہنگی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنی شروع ہوئی گندم باہر سے، جب فتوحات ہو گئی تو وہ بھی پہنچنی شروع ہوگی کھانے کے لیے، تو انہوں نے اندازہ لگا کے کہ وہ چیز جو ہے اس سے ڈبل قیمت پر ملتی ہے، اس لیے اس کا نصف سا کر دیا کہ اگر گندم اور گیہوں دینی ہے تو نصف سا جو ہے وہ دے دیجئے، اور اگر یہ چیزیں دینی ہیں، جو دینے ہیں یا جو آپ کا معمول ہے، جو آپ کی چیزیں کھاتے ہیں، تو پھر ایک سا دیجئے. یہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اندازے تو پھر کتنا بنتا ہے وہ سارے آ ہی جاتے ہیں اخباروں میں، اندازہ لگا کے کیا کہتے ہیں. ہر شخص اپنا بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اس کے حساب سے اس کا اندازہ لگا کر وہ ہر شخص کی طرف سے، آزاد کی طرف سے بھی، غلام کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، وہ بچے کی طرف سے بھی، بوڑھے کی طرف سے بھی، ہر ایک کی طرف سے ادا ہونا چاہیے. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس عشرے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، اس کی برکتوں جو ہے اس کے لینے کی، اور پھر لیلۃ القدر اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ اصل معاملہ ہے. موتکف کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ سکتا ہے، اس کی برکتوں سے حاصل کرتا ہے. باقی لوگوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ کچھ نہیں ہوتا پانچ سات دن میں جو ہے جاگنے سے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ہر انسان کے اندر اتنی قوت رکھی ہوتی ہے کہ یہ ساری ایمرجنسی کو فیس کر جاتا ہے. ایسا معاملہ نہیں، اللہ نے بڑی ہی انسان کے اندر جو ہے قوتیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسے حالات میں ان چیزوں کو فیس کر جاتا ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اصل معاملہ تو ہے کہ اس کا احساس ہو، اس کی قدر ہو، اور اس کی طرف ہمارا رجحان. واللہ تعالی ہمیں جو ہے باقی رمضان کے ان برکتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.